رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔
دوسری قوموں میں خرچ کرنے کا رجحان یا خرچ کرنے کے مواقع، خرچ کرنے کی ترغیب زیادہ ہے، ہمارے اس میں نہیں ہے یار، ہے تو کرتے نہیں ہیں۔
شاید اگر رمضان المبارک میں مسلمان جتنا خرچ کرتے ہیں، اسی کو اگر دنیا کی جو ہے وہ بڑی بڑی قوموں کے ساتھ جو ہے وہ تقابل کر کے دیکھ لیں، تو مسلمان اسی کے اندر سب سے زیادہ نکلیں گے۔
غریب سے غریب آدمی بھی راہ خدا عزوجل میں خرچ کرنے کا رجحان رکھتا ہے، کچھ نہیں کچھ نہیں، فقیر کو وہ انڈا اور آٹا تو دے ہی دیتے ہیں، بچے کا ہاتھ لگا کے انڈا اور آٹا دے دو۔
آج کل دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ زکات فرض ہے، اس کے باوجود بھی لوگ زکات ادا نہیں کرتے۔
زکات ادا نہیں کر رہا وہ بخیل ہی ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اوپر ایک دن میں 1,00,000 روپیہ بھی خرچ کر رہا ہو۔
زکات بھی صدقے کی کوئی قسم سے ہے،
ایک ہے بطور زکات کے خرچ کرنا، ایک ہے بطور صدقہ فطر کے خرچ کرنا، ایک ہے نفلی طور پہ خرچ کرنا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بنیادی طور پہ انفاق فی سبیل اللہ یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا یہ کہلاتا ہے۔
بعض جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دیا تو جاتا ہے، لیکن اس دینے کا جو انداز ہے نا، وہ اتنا جاریانہ اور بعضوں کا اتنا دل آزار انداز ہوتا ہے۔
اے ایمان والو، اپنے صدقوں کو برباد نہ کرو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر۔ اس شخص کی طرح کہ جو مال تو خرچ کرتا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے۔
رشتہ دار مستحق ہیں، رشتہ داروں میں نہیں دیتے۔
ایک حدیث مبارک میں یہ بھی ہے کہ جس آدمی کے رشتہ دار محتاج ہوں اور اس کے باوجود وہ اوروں پر خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا خرچ کرنا قبول نہیں کرے گا۔ ہاں، دوسرا سوال تھا رمضان المبارک میں ہی زکوٰۃ کیوں ادا کی جاتی ہے؟ تو یہ ایک ٹرینڈ تو بن گیا ہے کہ رمضان المبارک میں ہی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اگرچہ 100% ایسا نہیں ہے، بہت سارے لوگ شعبان کے مہینے میں زکوٰۃ دیتے ہیں اور بہت سارے رجب کے مہینے میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ایک عرصہ پہلے رجب کے اندر زکوٰۃ دینے کا رجحان زیادہ تھا، پھر وہ رجب سے شعبان کی طرف کنورٹ ہوا اور اب رمضان المبارک کے اندر زیادہ ہو گیا۔ نیت لوگوں کی یہی ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں خرچ کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے، نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کی خاطر ہی وہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ دیتے ہیں، تو نیت اچھی ہوتی ہے۔ تو یہ اچھی نیت ہے تو بحیثیت ہے نیت، تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اس میں یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ جس وقت زکوٰۃ دے دینا لازم ہو چکا اس وقت اسے تاخیر نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ دینا کب لازم ہوتا ہے؟ یہ لازم ہوتا ہے ہر آدمی پر، ہر آدمی کے لیے یہ جدا گانا ہوگا۔ ایک آدمی یکم محرم کو بقدر نصاب رقم کا مالک ہوا، بقدر نصاب یہ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا۔ ایک آدمی کے پاس مثال کے طور پہ 1,00,000 روپیہ تھا اور یہ 1,00,000 روپیہ اس کے پاس آیا یکم محرم کو۔ اگلے سال جب یکم محرم آئے گا اس کے اوپر اس 1,00,000 روپے کی زکوٰۃ دینا لازم ہو جائے گا، اور دوران سال میں جو اس کی رقم میں اضافہ ہوا، مزید 10,000 روپے آ گئے، مزید سونا آ گیا، مزید چاندی آ گئی، اب یہ شروع سال میں جو 1,00,000 روپیہ تھا، جب اگلے سال یکم محرم آئی اس وقت اس کے 1,00,000 کی جگہ 10,00,000 ہو چکے تھے، 20,00,000 ہو چکے تھے، اس پر وہ تمام کی تمام رقم کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ صرف 1,00,000 پہ نہیں، بلکہ وہ 10,00,000 ہیں تو 10,00,000 پہ، 20,00,000 ہیں تو 20,00,000 پہ یہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اور اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہوئی یکم محرم کو، کیونکہ اس کا پورا جو سال جو پورا ہوا وہ یکم محرم کو پورا ہوا۔ اب اگر یہ چاہے کہ میں محرم میں زکوٰۃ نہ دوں، یکم محرم کو نہ دوں، بلکہ محرم کے بعد سفر، ربیع الاول، ربیع ثانی، یہ سارے مہینے گزر جائیں اور رمضان المبارک جب آئے گا میں تب زکوٰۃ ادا کروں گا، تو اتنی تاخیر کرنے سے یہ گناہگار ہوگا۔ اس کی زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی لیکن یہ گناہگار ہوگا، بلا وجہ ایک دن کی تاخیر کرنا بھی گناہ ہے۔ یعنی یکم محرم کو اس آدمی کے پاس رقم موجود، وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، جسے زکوٰۃ دینی ہے وہ بندہ موجود ہے۔ اب اگر یہ 2 محرم کو بھی دے گا تو گناہگار ہوگا۔ تو جب یکم محرم سے 2 محرم کرنا جائز نہیں ہے، تو یہ 6-7 مہینے تاخیر کرنا اس کے لیے کیسے جائز ہوگا؟ لہذا جو لوگ اس طرح تاخیر کرتے ہیں کہ زکوٰۃ ان پر لازم ہوتی ہے رجب میں لیکن دیتے ہیں رمضان میں، زکوٰۃ لازم ہوئی شعبان میں دیتے ہیں رمضان میں، یہ سارے کے سارے تاخیر کرنے کی وجہ سے گناہگار ہوتے ہیں۔ اگر جلدی، اگر رمضان میں دینا ہی چاہیں تو اس کی صورت یہ ہے کہ سال پورا ہونے سے پہلے دے دیں، یعنی یکم محرم کے بعد اگر رمضان آ رہا ہے تو یکم محرم سے پہلے بھی تو ایک رمضان گزرا ہے نا, جب 6 مہینے گزرے تھے, اس رمضان المبارک میں یہ اپنی پوری رقم کی زکات دے دیں. وہ جو زکات کا ثواب بڑھنے کی فضیلت ہے وہ بھی ان کو مل جائے گی, ان کی زکات بھی ادا ہو جائے گی, اور وہ جو رمضان میں ہی دینے کا ایک ذہن تھا وہ بھی ان کا پورا ہو جائے گا. اب صرف اور صرف کیا کرنا ہوگا کہ جب یکم محرم آئے گی اس وقت جتنی زکات اس نے دی ہے اس وقت اپنے پورے مال کو جو ہے یہ کاؤنٹ کرے گا. ہو سکتا ہے کہ رمضان مبارک میں اس نے زکات دی 5 لاکھ روپے کی اور یکم محرم کو اس کے پاس ہے 6 لاکھ روپے, تو 1 لاکھ روپے کی زکات باقی, وہ اب فوری طور پہ ادا کر دے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رمضان المبارک میں زکات دی 5 لاکھ کی, یکم محرم جب آیا تو رقم تھی 4 لاکھ روپے, 1 لاکھ روپے کی اضافی اس نے زکات دے دی, اس اضافی زکات کو یہ اگلے سال کے اندر شمار کر لے تو وہ اگلے سال کی زکات کے اندر شمار ہو جائے گی. تو لہذا جس نے رمضان المبارک میں زکات دینی ہے اس پر اس بات کا خیال رکھنا فرض ہے کہ زکات کی ادائیگی میں تاخیر نہ ہو. پہلے دے دے, پہلے رمضان المبارک میں دے دے گا تو اس کی زکات بھی ادا ہو جائے گی اور اس کو رمضان کی فضیلت بھی مل جائے گی, اور پھر سال کے آخر میں بس اسے حساب کرنا پڑے.
اتنا ایڈوانس دینے والے بھی کتنے, جو قوم ٹائم پر پیٹرول نہیں بھرا دی اپنی موٹر سائیکل کے اندر, وہ پہلے سے کہاں زکاتیں نکالنے بیٹھیں گے. اللہ کرے ایسا جذبہ نصیب ہو جائے اور رمضان المبارک کی برکتیں ملیں, تاخیر بھی نہ ہو, اور پھر ایسا نہیں کرے کہ وہ نکال کر رکھ دی زکات, سال پورا ہوا محرم الحرام ہے اور آپ نے 5 لاکھ کی زکات نکال کر اپنے پاس دراز میں رکھ دی کہ زکات تو نکال دی نا, اب رمضان آئے گی تو میں مستحق کو دے دوں گا, اسے بھی اس کو کون سمجھانے بیٹھے گا.
زکات کی ادائیگی کا مطلب یہ ہے کہ جو مستحق زکات ہے اس کے ہاتھ میں چلی جائے, اس کے قبضے میں چلی جائے, یہ ہے زکات کی ادائیگی. اگر زکات کی رقم اپنے مال سے جدا کر کے اپنی الماری میں, اپنی تجوری میں یا اپنے ایک جدا اکاؤنٹ کے اندر رکھ لی ہے تو یہ زکات کی ادائیگی نہیں ہوگی, یہ وہ تاخیر والا گناہ جو ہے
وہ
جاری رہے گا اس صورت کے.
ایل سی ڈی کا جو آپ نے فرمایا قاسم بھائی, اب یہاں عموماً اب یہ کلچر ہے کہ ہر کمرے کا ایک ایل سی ڈی ہے, ایک مکان ہے اس کے اندر 4 کمرے ہیں تو ایک کامن میں ایک ایل سی ڈی الگ ہے اور باقی کمروں کے اندر بچوں کے پاس سب کے پاس ایک ایل سی ڈی الگ ہے, تو یہ تو زائد, اس کو بھی زائد کہیں گے آپ.
دیکھیے پہلے تو ایل سی ڈی کے مصرف کے اوپر دار و مدار ہے
جی.
اگر اس کا مصرف جائز ہے اور شرعاً اس کی اجازت ہے تو وہ مصرف ہوگا جسے حاجت اصلیہ میں شمار کریں گے. کسی کے گھر کے اندر ایل سی ڈی یا ٹی وی ہے وہ مدنی چینل دیکھنے کے لیے, تو یہ ایک علم دین کے حصول کا ذریعہ ہے, تو جیسے علم دین کی کتابیں ہیں یہ حاجت اصلیہ میں, اسی طرح یہ بھی حاجت اصلیہ میں. یا کوئی اور معلوماتی پروگرام ہیں کہ جن کی اسے حاجت ہے یا جس کا اسے فائدہ ہے,
اور شریعت اس کی اجازت دیتی ہے,
شریعت اس کی اجازت دیتی ہے, یہ ان کے لیے اس کے پاس ہے تو یہ اس کی حاجت میں آ جائے گا. اب جس کا ٹی وی صرف ڈراموں کے لیے یا فلموں کے لیے ہے یہ کسی بھی حاجت میں نہیں آئے گا, یہ بالکل حاجت اصلیہ سے خارج ہے, تو یہ پورے کا پورا ہی جو ہے نا یہ اس میں آئے گا کہ اس کی رقم کو دیکھا جائے گا کہ یہ کتنی بنتی ہے, اس کے اوپر زکوٰۃ لینا اس کے لیے جائز بنتا ہے یا نہیں بنتا. یعنی زکوٰۃ دینا تو لازم نہیں آئے گا اس کے اوپر, کہ وہ ایک دوسری وہ شک بن جاتی ہے, لیکن زکوٰۃ لینا اس کے لیے حرام ہو جائے گا.
زکوٰۃ لے نہیں سکتا,
زکوٰۃ لے نہیں سکتا. دینے والا اصل میں جو میٹر ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے, اس کے بیان کی حاجت ہے. اور یہ تیسرا جو سوال تھا کہ قیمتی گاڑیاں ہوتی ہیں, قیمتی موبائلز ہوتے ہیں, ان کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے نہیں, شریعت نے زکوٰۃ کے لیے ایک مخصوص قسم کے اموال جو ہے وہ بیان کیے ہیں کہ یہ مال ہوگا تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی, اس کے علاوہ جو مال ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی. اس میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ یوں کہہ لے کہ سونا چاندی اور مال تجارت, یہ 3 چیزیں ہیں. سونا چاندی, اسی کے ساتھ کرنسی آ جاتی ہے نوٹ وغیرہ, اسی کے ساتھ جو ہے پرائز بانڈ آ جاتے ہیں, اور مال تجارت کے اندر ہر وہ چیز داخل ہے جسے اس لیے خریدا جاتا ہے کہ اسے بیچوں گا. اب وہ کسی کی موبائل کی شاپ ہے, کسی کی ایل سی ڈی کی شاپ ہے, کسی کی کسی بھی چیز کی شاپ ہے, وہ سب کی سب اس میں آ جائیں گے. ہر وہ چیز کہ جسے بیچنے کی نیت سے خریدا وہ مال تجارت. ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ ہے, اور ان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے کسی بھی چیز کے اوپر زکوٰۃ نہیں. باقی وہ چرائی کے جانور, وہ جو دوسرے میٹرز ہیں فصلوں کے, کھیتوں کے, وہ سارے جدا ہیں, تو ان چیزوں کے علاوہ زکوٰۃ نہیں. اب مثال کے طور پہ کسی کے پاس, کسی کی ضرورت ہے ایک گاڑی اور اس کے پاس ہیں 10 گاڑیاں, 10 گاڑیاں, 9 گاڑیاں اس کے پاس اضافی ہیں, ضرورت ہے ایک موبائل کی اور اس کے پاس ہیں 10 موبائل, 9 موبائل اس کے پاس ایکسٹرا رکھے ہوئے, ان تمام موبائلوں اور گاڑیوں کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ لینا تو جائز نہیں ہوگا کہ اس کا نصاب ہر حاجت سے زائد چیز کا تھا، لیکن ان چیزوں کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. اس پر جو زکوٰۃ لازم ہوگی وہ یہی دیکھا جائے گا، اس کے پاس سونا کتنا 1,00,000 روپے کا، چاندی کتنی 1,00,000 روپے، کرنسی کتنی ہے 1,00,000 روپے، پرائز بانڈ کتنے گئے ہیں 1,00,000 روپے کے، یہ 4,00,000 روپے ہو گئے، مال تجارت کتنا ہے 10,00,000 روپے کا، یہ ہو گئے 14,00,000 روپے. ان 14,00,000 روپے پر زکوٰۃ لازم ہوگی جو اس کی قیمتی گاڑی خواہ اس کی حاجت کی ہے یا حاجت سے زائد، اس کا موبائل جو اس کی حاجت میں ہے یا حاجت سے زائد، اس کے گھر کے جملہ مال و اسباب جو اس کی حاجت کے ہیں یا حاجت سے زائد، ان تمام چیزوں میں سے کسی بھی چیز کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی.
کیونکہ وہ بیچنے کے لیے نہیں،
وہ بیچنے کے لیے
مال تجارت نہ ہوا،
یعنی وہ سونے میں چاندی میں کرنسی میں اور مال تجارت میں وہ نہیں.
بہت واضح طور پر میرا خیال ہے، یہ اللہ کرے کہ یہ توجہ کے ساتھ آپ نے سنا ہو. تو بہت ساری زکوٰۃ کے حوالے سے کنفیوژنس ہوتی ہیں، علم دین نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے بعض اوقات بعض لوگ اعتراضات کرتے رہتے ہیں، اس کے بعد یوں ہیں اس کے بعد یوں ہیں تو یوں کرتا ہے، تو اعتدال سے ہم ہٹ جاتے ہیں، میانہ روی سے ہٹ جاتے ہیں.
یہ جو غیر معتدل دماغ والے لوگ ہوتے ہیں نا، کہ جو زکوٰۃ کہتے ہیں کہ ہم ہی فرض کر دیں ساری دنیا کے اوپر، یا معاف کرنی ہے تو ہم ہی سب سے معاف کر دیں، یہ جو اس طرح کی جو ذہنیت ہے یہ انتہائی، یعنی اس کے لیے جو بھی لفظ استعمال کرے کم ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے میں ایک آدمی کا وہ میں نے کچھ پڑھا، اس نے لکھا ہوا تھا، یعنی حیرت کی بات ہے کہ لاڈ آتا ہے تو وہ بھی حد سے زیادہ، اور غصہ آتا ہے تو وہ بھی حد سے زیادہ. لکھنے والے نے یہ لکھا ہوا کہ یہ جو دنیا میں بتوں کی پوجا کرتے تھے یا آگ کی جو پوجا کرتے تھے، یہ بیچارے بھی اپنی معصومیت کی وجہ سے یہ آگ کی پوجا کر لیتے تھے کہ یہ بھی ایک قسم کا ایک اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، تو اس کی وجہ سے اب وہ مظہر ہونے کی وجہ سے کرتے تھے، ہو سکتا ہے یہ لاجک تو ہو اس کے پیچھے، لیکن یہ اتنا لاڈ کے ساتھ کہنا کہ وہ اپنی معصومیت کی وجہ سے یہ کرتے تھے، یہ جہالت کی انتہا ہے. کیونکہ یہی لوگ جب مسلمانوں کی خرابی بیان کرنے پہ آتے ہیں تو ان کا دل کر رہا ہوتا ہے جیسے سب کو چیر پھاڑ کے رکھ دیں، لیکن جب کسی کے اوپر لاڈ کرنے پہ آتے ہیں تو ان کے کفر شرک اور اللہ تعالیٰ کی گستاخیاں یہ ساری چیزیں معصومیت کے زمرے کے اندر وہ شامل کر دیتے ہیں. اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے کہ شریعت نے زکوٰۃ فرض کیا 2.5% مال کا 40% اور شریعت نے اس کی وہ مقرر کر دیا کہ ان ان چیزوں پر زکوٰۃ ہے، لیکن اب کسی کا دل کرتا ہے کہ نہیں میں تو اس کے گھر سے بھی زکوٰۃ نکال لوں گا، میں تو اس کا مہنگا بیڈ ہے تو میں اس کا بھی 40% کاٹ کر زکوٰۃ نکلواؤں گا. یہ اس کی باطل خواہش و تمنا ضرور ہو سکتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہو سکتا. اس لیے اپنے مزاج اور طبیعت کو شریعت کے حکم کے موافق کرنا ضروری ہے. حدیث مبارک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبع لما جئت به، تم میں کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہش کو اس دین کے تابع نہ کر دے جسے میں لے کر آیا. تو جب تک اپنی خواہشات کو اس دین کے تابع نہ کر دیا جائے گا تب تک ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور خدا نہ خواستہ اگر انکار کی صورت میں ہے پھر تو کفر کے اندر چلے جائیں گے. تو اب شریعت کے اندر ایک چیز کا حکم نرمی سے دیا گیا اور کسی کی طبیعت گرم ہے تو وہ اپنی گرم طبیعت کو شریعت کی نرمی کے تابع کرے گا. ایک چیز کے بارے میں شریعت نے سخت حکم دیا اور کسی کی طبیعت نرم ہے، وہ اپنی نرمی کو شریعت کی سختی کے تابع کرے گا. نہ یہ ہے کہ اپنی طبیعت گرم تو دنیا کی ہر چیز ہی گرم، اپنی طبیعت نرم تو دنیا کی ہر چیز ہی نرم، اس طریقے سے نہیں ہے. قرآن پاک کے اندر واضح طور پہ فرما دیا گیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے محبوب، تمہارے رب کی قسم، لوگ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنا حاکم تسلیم نہ کر لیں، اور جو آپ فیصلہ فرمائیں اسے دل و جان سے تسلیم نہ کر لیں، اور اپنے دلوں کے اندر بھی اس کے بارے میں کوئی حرج اور کوئی تنگی محسوس نہ کریں. یعنی شریعت نے جو حکم دے دیا وہ خواہ نرم ہے یا وہ سخت ہے، دل کے اندر بھی اس کے بارے میں تنگی اور تکلیف اور اعتراض والی کیفیت پیدا نہیں ہونی چاہیے. یہ ہے ہمارے دین کا سیدھا سیدھا حکم، کیونکہ اسلام نام ہے گردن جھکا دینے کا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو رکھ دینا، یہ ہے اسلام. اب جو اللہ تعالیٰ کے ہر تیسرے حکم پہ گردن اپنی اکڑا کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ قیمتی گاڑیوں پہ یوں نہیں فرض کی، یعنی نہیں کیوں نہیں فرض کی، ہونی چاہیے ان چیزوں کے اوپر، یہ حکم ہے، نہیں ایسا کیوں ہے، ایسا ہونا چاہیے، تو یہ اپنی گردن رکھنے والا نہیں ہے، گردن اکڑانے والا ہے، یہ اپنی گردن کو کھڑا کرنے والا ہے، اس کے اوپر تو اسلام کی تعریف بھی صادق نہیں آئے گی۔ تو لہذا اب جس کی جو طبیعت ہے، جو مزاج ہے، جو اس کی نیچر ہے، جو اس کا انداز ہے، ان تمام چیزوں کو وہ اسی پیرامیٹر کے اندر لے کر آئے گا کہ اپنی خواہش کو تابع کر دے اس چیز کے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں
لکھنے اور بولنے والوں پر واقعی شریعت کی لگام ہونی چاہیے، لکھیں تو شریعت کے مطابق، بولیں تو شریعت کے مطابق، اور اگر شریعت کے متعلق معلومات نہیں ہیں تو قاسم صاحب ان کو شریعت کے بارے میں لکھنا نہیں چاہیے، دنیا میں بہت سارے موضوع لکھنے کے لیے، دین اسلام کے متعلق ایسی باتیں لکھ دینا جو کہ اس کو خود کو گناہگار کر رہی ہیں۔ بعض اوقات نام ہوتے ہیں، بڑے بڑے نام ہوتے ہیں، ان کی قلموں کی بھی بڑی تعریفیں ہوتی ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں یار یہ جو کچھ لکھے گا دین اسلام کے بارے میں کسی کے بارے میں وہ صحیح اور سچی ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اعتدال ایک ایسا مضمون ہے کہ اس اعتدال سے ہم شاید زندگی کے، مطلب کہہ سکتے ہیں کہ میجورٹی ہمارے زندگی کے شعبے وہ ہیں جن میں ہم اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں، ہم معتدل نہیں ہیں، ہم میانہ روی والے نہ رہے، ہم بہت زیادہ ایکسٹریم ہو جاتے ہیں یا بہت زیادہ ہم مطلب اس میں نرم ہو جاتے ہیں۔ وہ قاضی والی جو روایت ہے، ایک قاضی بارگاہ الہی عز و جل میں حاضر ہوتا ہے اور اس نے حد میں ایک کوڑا زیادہ لگوا دیا، تو ارشاد ہوا کہ تو نے اس کو ایک کوڑا زیادہ کیوں لگوایا؟ تو قاضی نے جب عرض کی کہ اس نے چونکہ تیری نافرمانی کی تھی تو مجھے اس پر زیادہ غضب آیا اور میں نے اس پر ایک کوڑا زیادہ دیا، تو ارشاد ہوتا ہے کیا تم مجھ سے زیادہ عدل کرنے والا ہے؟ فرشتے اس کو جہنم میں ڈال دو۔ ایک قاضی حاضر ہوتا ہے، اس نے ایک کوڑا کم لگوایا، اس سے پوچھا گیا کہ تو نے ایک کوڑا کم کیوں لگوایا حد میں؟ تو وہ عرض کرتا ہے کہ مجھے اس پر رحم آیا، اس لیے میں نے ایک کوڑا کم لگوایا۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ کیا تم مجھ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے؟ فرشتے اس کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ تو اعتدال اور حکم شریعت کے حوالے سے، اس میں حدود کی جب بات آئے گی تو وہ تو میٹر ہی ایسے ہیں کہ جن میں واقعی ہم میں سے ہر ایک، وہ شخص جو بولتا ہے اور جو لکھتا ہے، جس کی بات اثر رکھتی ہے، جس کو لوگ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، مانتے ہیں، میں ہر اس شخصیت سے مدنی التجا کروں گا کہ کسی مفتی اسلام کا دامن پکڑ لیں اور اپنی قلم، اپنی زبان، اپنی سوچوں کو اس کے ماتحت کر دیں اور اس سے پہلے رجوع کر لیں، یا کوئی سی تحریر لکھیں تو پہلے اس کی طرف بھیج دیں تاکہ ہماری تحریر سے لوگ ہدایت پائیں، گمراہ تو نہ ہو۔ ہماری تحریر، ہماری تقریر، ہمارا ملنا، ہمارا اٹھنا، ہماری صحبت، ہماری ملاقات کسی کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے، نہ کہ جہنم میں جانے کا سبب بن جائے۔ اس طرح اپنی شخصیت کے اندر اسلام اور دین کو نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال سنائیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں طارق بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ میں نے صرف یہ پتہ کرنا ہے کہ اگر زکوٰۃ یا خیرات اگر ہم کسی صاحب کو دیتے ہیں اور کچھ ہو سکتا ہے کوئی بڑی رقم ہو، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ ان کو کبھی جھڑک کے مت کہو، وہ بات صحیح ہے، لیکن پھر وہ چکر لگانا شروع ہو جاتے ہیں، ابھی وہ دیا ہے اور دو گھنٹے کے بعد یا دو دن کے بعد یا چار دن کے بعد پھر آ جائیں گے، اب جناب یہ ہو گیا ہے، اب ان سے کہو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو آپ کا حصہ میں نے دے دیا آپ کو، اب میرے پاس اتنا نہیں ہے، تو پھر وہ چکر لگاتے ہیں یا پھر لوگوں کو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، اس میں انسان جو ہے نا تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے، مطلب سخت الفاظ استعمال ہو جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محمد شہزاد سبحانی بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ میرا نگرانی کی طرف سے سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی پہ فرض ہے، اب سونا اور چاندی کے ریٹ میں بہت زیادہ فرق ہے، برائے مہربانی ہماری تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں کہ کتنے پیسوں پہ زکوٰۃ واجب ہے۔
دو سوالات ہو گئے
جی، یہ پہلا سوال تھا کہ کسی کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں یا اسے کچھ صدقات کی رقم دے دیتے ہیں تو وہ بار بار چکر لگانا شروع کر دیتا ہے یا کسی دوسروں کو بھیجنا شروع کر دیتا ہے, ایسی صورت میں غصہ بھی آتا ہے.
یہ اسی صورت میں آیا جو پہلے ہم نے بیان کیا نا,
جی
ایزا اور وہ دینے.
تو اب اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی نے زکوٰۃ یا صدقے کی رقم دینی ہے اور اس کے پاس موجود ہے اور دوسرا آدمی اسے لینے آ گیا جسے اس نے دینی ہے, تو یہ اس کو تھوڑی ڈانٹے گا, اس کو تو اس نے دینا ہی دینا ہے. تو اب جو قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, سوال کرنے والے کو جھڑکو مت, تو یہ اس میں ایک ویسے ہی سمجھ آتا ہے کہ وہ جو سب سے پہلا سائل ہوگا کہ جس کو خود یہ دینے کے لیے بیٹھا ہوا اس کو تو یہ ڈانٹے گا بھی نہیں, اس کو تو دینا ہی ہے اس نے. تو یہ تبھی ہے کہ جب وہ سوال کرنے والا جو ہے وہ اس کے خلاف مزاج کو چیز کرتا ہے, تو ایسی صورت کے اندر ہی آدمی کو غصہ آتا ہے اور اس کو ڈانٹنے کی طرف جاتا ہے. تو منع اس چیز سے کیا جاتا ہے کہ جہاں اس کا کوئی داعیہ یعنی کوئی سبب پایا جا رہا ہو. تو لہذا اب کوئی آدمی اگر بار بار آتا ہے یا کسی دوسرے کو بھیج دیتا ہے تو یہ حتی الامکان جو ہے یہ اسے منع کر دے, نہیں دینا اس نے, منع تو کر دے لیکن وہی برا بلا کہنا یا گالی دینا یا اس کو مار کھانے کو دوڑ پڑنا, یہ بہرحال اس سے تو اوائڈ کرنا.
بعض اوقات مانگنے والے بھی واقع کرتے ہیں, جیسے آپ گاڑی سگنل پہ لے کے کھڑے ہو جائیں, شیشہ بند ہے اور اب کوئی آئے گا ٹک ٹک کرے گا, آپ ہاتھ ہلا دو گے نہیں دینا, ٹک ٹک کرے گا نہیں دینا, اب وہ سگنل لے کے گرنے کا نام نہیں لے رہا, گاڑی چل نہیں رہی ہے, اب اس نے بھی لگتا ہے کہ وہ ذہن بنا کے آیا تھا کہ اسے میرے کو لے کے نہیں جانا ہے, وہ ٹھک ٹھک اب اتنا ٹھک 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 کرتا ہے کہ آدمی بعض تو کنفیوز ہو جاتا ہے, پھر کچھ ایسے تاثرات یا ایسے یا شیشہ اتار کے پھر وہ اس کی طبیعت ہری بھری بھری ہری کرے گا, لیکن اس کی صحت میں نہیں فرق پڑے گا. وہ بعض بات پیشہ ور قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی صحتوں پر یہ ڈانٹ ڈپٹ اور جھاڑ جھڑک ان کو فرق نہیں پڑتے, وہ عادی ہوتے ہیں, مگر نارمل آدمی اس کو برداشت نہیں کر سکے گا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے قاسم صاحب کہ مانگنے والا مانگنے میں اس قدر ایکسٹریم ہو جاتا ہے اور سامنے والے کو اس قدر وہ
دیکھیں یہ جو ہوگا میں نا اَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, یہ ویسے بھی ان فقیروں کے بارے میں نہیں ہے, اس کے بارے میں جو اس کی پوری تفصیل ہے وہ وہی ہے کہ جو مستحق ہے اور لگ لپٹ کر مانگنے والا نہیں ہے. جو آیت مبارکہ میں فرمایا لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا, کہ جو پیچھے ہی نہیں پڑ جاتے مانگنے کے لیے, یہ وہ سائل جو ہیں یہ ان کے حوالے سے ہی فرمایا گیا ہے کہ ایسے سائلوں کو مت جھڑکو. باقی یہ ہے کہ اب جو اس طرح کے بھی جو مانگنے والے ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو اس میں بھی آدمی سختی سے منع کر سکتا ہے ان کو, لیکن یہ دیکھ لیں کہ اس کی سختی کس حد کو پہنچتی ہے. بعض لوگ گالیاں دینے پہ آ جاتے ہیں, بعض اوقات مارنے کو پہنچ جاتے ہیں, بعض اوقات انتہائی سخت سست اور بہت ہی زیادہ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کہنے والے کے جو ہے وہ اپنی بھی حدود اس کو دیکھنی ہوں گی. منع کرنے میں ٹھیک ہے کہ اس کو نرمی سے منع کر دے, نہیں ہے تو اسے یہ بول دے کہ بھائی میں نے نہیں دینا, بس آپ جا سکتے ہیں, لیکن اس سے آگے جو ہم مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ بہرحال وہ حدود سے تجاوز
بے غیرت بے شرم بے حیا, سمجھاتے ہیں سمجھتا نہیں ہے اور بہت مطلب کہ اس کی دل آزاریاں کرنے پر آ جاتے ہیں. یقیناً درست فرما رہے ہیں کہ نرمی سے کام ہی چلایا جائے, مشورہ یہی ہے آپ کو, سختی نہ کی جائے. اگرچہ سامنے والا آپ کو اب آپ کہیں گے یار اگلا غصہ دے لا رہا, تبھی تو کہہ رہے کہ نرم رہو, اگلا محبت سے بات کرے گا تو کوئی سختی کرنے کا یا کوئی تکی نہیں بنتا. نرمی دکھانی آئے, حلم کا آپ نے مظاہرہ کرنا ہی یہی ہے, بردباری کا مظاہرہ کرنا ہی وہی ہے جہاں آپ کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا جا رہا ہے, وہیں آپ نے اپنے اخلاقیات کا اظہار کرنا ہے اور اپنے حسن اخلاق کے ذریعے اس آنے والے کو آپ نے ٹالنا ہے. اللہ تعالی ہمیں جھرکنے سے محفوظ فرمائے. دل آزاری ویسے بھی بعض اوقات ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, بچے بیمار ہوتے ہیں, طرح طرح کی تکلیفیں تنگیاں ہوتی ہیں, یہ نہ دینے والے نہ بعض اوقات تنگیاں کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان سے حسد ہو جاتی ہے لوگوں کو, پھر دشمنیاں بھی ہو جاتی ہیں اور پھر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, پھر وہ اس کے دل میں بغض پیدا ہوتا ہے, کینہ پیدا ہوتا ہے, پھر آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہوتا ہے, کسی کو پتہ بتا رہا ہوتا ہے. تو آپ بھی کوشش کریں جو اللہ تعالیٰ نے جن کو نواز آئے نا, میری تو مدنی نتیجہ یہ بانٹو یار اللہ کی راہ میں, جتنا بانٹو گے اتنا بڑھے گا, جتنا دو گے اتنا بڑھے گا. غربت بہت ہے, علاج اتنا مشکل ہے, اتنا مشکل ہے, اتنا مشکل ہے علاج, کیا عرض کروں میں. علاج لے لو، کنوینس لے لیں، اناج لے لیں، کپڑے لے لیں، یعنی زندگی کا نظام چلانا بہت دشوار ہو چکا ہے، لوگوں کے آمدنی کے ذرائع بہت کم، یعنی آمدنیاں بھی کم ہیں اور اخراجات یا تو بڑھائے گئے اپنے طور پر یا پھر مہنگائی بھی اپنی جگہ پر ہے، اس کو کوئی بھی انکار نہیں کرے گا، پرسنٹیج وائز اگر دیکھا جائے تو جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، میں ان سے بار بار مدنی التجا کر رہا ہوں کہ پلیز مستحقین کو دیکھیے، یہ تو خاص بانٹنے کے ایام ہیں، صرف زکات ہی کی بات نہیں کر رہا، صدقات واجبہ ہی کی بات نہیں کر رہا، میں صرف فطرے ہی کی بات نہیں کر رہا، میں تو آپ کا جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، میں اس مال میں سے، اسی کے دیے ہوئے مال میں سے، اس کی راہ میں کچھ خرچ کرنے کا عرض کر رہا ہوں، دیکھیں ڈھونڈیں اور دیں، بہت مطلب لوگوں کی تنخواہیں بھی نہیں ہیں، تنخواہیں بھی نہیں ہیں، بچوں کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں، ایسا کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو بیمار کو دیکھ کر اس کی ٹیسٹ کی رپورٹیں، اس کے ٹیسٹ کے بل دیکھ کر وہ بیچارہ باپ بیمار ہو جاتا ہے، اس کو صدمہ لگ جاتا ہے، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹی موٹی بیماریاں دباتے ہیں کہ یار ابھی جائیں گے تو ڈاکٹر 200-500 روپے لے لے گا، دوائی کے 200-500 روپے چلے جائیں گے، وہ بیماریاں دباتے ہیں، بتاتے بھی نہیں ہیں، دبا 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 کر آخر کر کیا ہوتا ہے، اس کی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، پھر لمبا چوڑے خرچے میں پڑ جاتے ہیں، لمبے چوڑے ٹیسٹ میں چلے جاتے ہیں، لیبورٹریاں مہنگی ہو گئی ہیں، پہلے تو اتنے لیبورٹری کا بھی نظام نہیں تھا یار، نارملی ہو جاتے تھے لیکن اب مسائل بہت بڑھ گئے ہیں۔ صلوا علی الحبیب، یہ کسی کے پاس حضور سونا ہے پہلے سے ہے، اور سال پورا ہونے سے پہلے پہلے یا دوران سال کبھی بھی اس کے پاس کہیں سے دیگر سونا تحفے میں آ گیا، تو وہ جو سونا جو تحفے میں آیا، مثال کے طور پر کسی کے پاس 5 لاکھ 2 لاکھ کا سونا ہے، وہ کہیں سے 2-4 لاکھ روپے کا سونا سال پورا ہونے سے پہلے پہلے آ گیا، ہفتہ 10 دن پہلے، مہینہ 2 مہینے پہلے آ گیا، تو کیا اس سونے کو بھی اس سونے میں پلس کر کے زکات سب پر نکالی جائے گی نا؟ جیسا بھی آپ نے کرنسی کا جو کہا تھا،
سونا ہو، چاندی ہو، مال تجارت ہو یا کرنسی ہو، ان سب کے اوپر جس مقدار کے اوپر زکات دینی ہے وہ مقدار وہ ہے کہ جب سال پورا ہوتا ہے اس وقت وہ کتنی ہے، 10 تولے سونا ہے اور اس کے بعد 20 تولے سونا اور بھی آ گیا تو سال کے آخر میں پورے 30 تولے کے اوپر ہی اسے زکات ادا کرنا ہوگی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محمد عمر، لیکچرر، حضرت بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ملتان، پی ایچ ڈی اسکالر، کامسرچ انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی، اسلام آباد۔ میرا سوال زکات کے حوالے سے، کمپنی کے شیئرز اور پارٹنرشپ کے اندر جو رشتے داران ہیں ان کے بارے میں ہے کہ جو کسی پارٹنرشپ میں شراکت میں حصے دار ہیں یا جو کمپنی کے اندر شیئرز رکھتے ہیں وہ اپنے ان حصص پر زکات کس طرح ادا کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بھی چلا دیجیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں مسقط سے بات کر رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو زکات دیتے ہیں، کوئی ہمیں بولتا ہے کہ میں غریب ہوں میری مدد کرو، ہم اس کو زکات دے دیتے ہیں، اب معلوم نہیں وہ صحیح ہے جھوٹ ہے غلط ہے کون ہے وہ، تو کیا ہماری زکات ہو جائے گی یا ہمیں اور ادا کرنی پڑے گی؟
جسے زکات دی ہے اسے اپنی طرف سے مستحق سمجھ کر زکات دے دی تو اب بعد میں پتا چلا کہ مستحق نہیں ہے تو زکات ادا ہو جاتی ہے، اور جہاں پر یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں مستحق ہے یا نہیں وہاں پر تحقیق جو ہے وہ لازمی طور پہ کی جائے کہ یہ مستحق ہے یا نہیں۔ ایک پہلے بھی سوال پوچھا گیا تھا کہ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں بہت زیادہ فرق ہے، 7.5 تولے سونا 52.5 تولے چاندی کی جو رقم ہے اس میں تقریباً جو ہے 3-4 گنا زیادہ فرق ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ کس پر ادا کریں؟ تو اس میں مسئلہ تھوڑا سا ذرا ڈیٹیل سے سمجھنے والا ہے، اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو تو اس میں 7.5 تولے سونے کا اعتبار کریں گے، یعنی صرف سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ اس کے پاس روپے پیسے ہیں، نہ اس کے پاس کرنسی، نہ اس کے پاس پرائز بانڈ، کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں صرف سونے کی مقدار کو دیکھیں گے، ایک آدمی کے پاس 7 تولے سونا ہے اور اس کے علاوہ 1 روپیہ بھی حاجت سے زائد نہیں، اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی کیونکہ 7.5 تولے سونا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اگر کسی آدمی کے پاس سونے کے علاوہ اضافی رقم بھی موجود ہے تو اب سونے کی رقم اور اس رقم کو ملا کر چاندی کے نصاب کے ساتھ ٹیلی کر کے دیکھیں گے، اگر چاندی کا نصاب پورا بن جاتا ہے تو اب زکوٰۃ لازم ہو جائے گی، چاندی کا نصاب 52.5 تولے چاندی اور اس کی جو رقم ہے وہ مثال کے طور پہ اگر 60,000 روپے بنتی ہے تو اب 5 تولے سونا بھی اگر ہوگا اور اس کے ساتھ کسی کے پاس 2000 روپے بھی اضافی ہیں تو سونے کی رقم کو 2000 روپے کے ساتھ ملائیں گے تو یہ 52.5 تولے چاندی کی رقم ضرور بن جائے گی، لہذا اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ تو اگرچہ مالیت میں فرق ہے، عمومی طور پر چاندی ہی کا اعتبار ہوتا ہے۔
بہت بنیادی بات،
جب صرف سونا ہو اور سونے کے علاوہ مال تجارت، چاندی، رقم کچھ بھی نہیں، اب صرف سونے کو دیکھیں گے، 7.5 تولے ہے تو زکوٰۃ ہے، 7.5 تولے سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں، اور 7.5 تولے سے زیادہ ہے تو پھر اس کے حساب سے زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔
تو قاسم بھائی، یہ بعض اوقات زکوٰۃ کے طور پر میڈیسن دے دیتے، جیسے میڈیسن والا ہے، میڈیسن کا کام ہے، اس کی 1,00,000 روپے کی زکوٰۃ نکلتی ہے، اس نے اپنی دکان سے میڈیسن لی اور دے دی، کسی بھی ادارے کو دے دی کہ یہ زکوٰۃ، یا کسی کے کپڑے کا کاروبار ہے تو اس کے پاس 5,00,000 کی زکوٰۃ بنتی ہے، کیش نہیں ہے، اس نے اپنی دکان سے کپڑا نکالا اور دے دیا۔ اب یہاں دو چیزیں میں آپ سے اس کے ساتھ، ایک تو وہ کپڑا اس نے نکالا جو بکتا ہی نہیں ہے، اس کے پاس پڑا ہوا ہے مالیت، تو اس کی اس نے جو مالیت دی وہ اس وقت بیچنے کی مالیت سے لے گا یا خرید کی مالیت سے لے گا؟ کیونکہ وہ ایک طرح سے ڈیڈ اسٹاک ہوتا ہے، تو وہ مارکیٹ میں بیچنے جائے گا تو اس کی کیا قیمت آئے گی، اس سے وہ اپنی اس مال کو کیلکولیٹ کرے گا، یہ اسے جتنے کا خریدا تھا، اب اس نے خریدا تھا 10,00,000 روپے کا، اب وہ ڈیزائن ختم ہو گئے یا وہ مال اس کا رہ گیا، تو اگر یہ اس وقت یہ 10,00,000 روپے کا مال مارکیٹ میں پیسے کھلے کرانے کے لیے بیچنے جاتا ہے تو 5,00,000 سے زیادہ رقم نہیں آتی، لیکن اسے خریدا 10,00,000 کا ہے جو اس کے پاس بل موجود ہے، اب اس کے پاس 10,00,000 کی زکوٰۃ ہے، اب 10,00,000 کی زکوٰۃ ہے، دیکھتا ہے یار وہ اپنا جو مال پڑا ہوا 10,00,000 کپڑوں نے خریدا تھا، تو وہ 10,00,000 کا مال بیچے گا تو ہوگی، یا اس کی ویلیو کیسے کیلکولیٹ کرے گا؟ وہ
زکوٰۃ دینے کے اندر رقم کا دینا یا سونے یا چاندی کا دینا ہی ضروری نہیں ہوتا،
ٹھیک ہے،
جو بھی مال ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں دے سکتے ہیں، اگر میڈیسن والا میڈیسن دیتا ہے تو اس کا میڈیسن دینا جائز ہے، اگر کپڑے کا کاروبار کرنے والا کپڑا ہی زکوٰۃ میں دے دیتا ہے تو اس کا زکوٰۃ دینا جائز ہے، اسی طرح اور جو آئٹمز ہیں ان کے دینے کے اندر اسی کا اعتبار، جی
راشن والے
اسی کا اعتبار ہوگا۔ اچھا، اب اس کے اندر یہ ہے کہ کون سی مالیت کا اعتبار ہوگا، کیونکہ بعض اوقات وہی جو ڈیڈ اسٹاک آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دے دیتے ہیں، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس شے کی اصلاً ہی کوئی قیمت نہیں، مثال کے طور پہ میڈیسن ہے اور سب ایکسپائر ہو چکی،
صحیح ہے،
اب ایکسپائری ڈیٹ گزر چکی ہے تو اب اس چیز کی ایک روپے کی بھی ویلیو نہیں ہے، بلکہ وہ الٹا زہر بن چکا ہوتا ہے،
صحیح ہے،
ٹھیک ہے نا، اب اگر یہ زکوٰۃ میں دیتا ہے تو یہ زکوٰۃ میں دینا ویسے ہی حرام، زکوٰۃ کے طور پہ دیا اور یہ زکوٰۃ کی رقم ہے ہی نہیں، اور دوسرا یہ انتہائی مضر شے دے دی ہے جو لوگوں کو نقصان دے گی، تو لوگوں کو ضرر دینے والی چیز کا دینا یہ دوسرا حرام ہے اس کے اندر، لہذا اس طرح کی چیز کا اعتبار نہیں۔ دوسرے نمبر پر جیسے کپڑے کی مثال ہے، کپڑے کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کپڑا ایسا ہو جائے کہ جس کی زیرو ویلیو ہو جائے، یہ ہوتا ہے کہ 10,00,000 کا کپڑا تھا، اس کی قیمت مارکیٹ میں اتنی گر چکی ہے کہ وہ 2,00,000 روپے پہ آ گیا، اس کی جو مالیت
اس وقت دیتے وقت
ہے، جو مارکیٹ ویلیو ہے، جو دیتے وقت ہے، اس مالیت کا اعتبار ہوگا، جو اس کی قیمت خرید ہے اس کا اعتبار نہیں ہے، 10,00,000 کی خریدی موجودہ قیمت 2,00,000 روپے تو یہ 2,00,000 روپے ہی زکوٰۃ کے طور پہ دے سک، یعنی 2,00,000 روپے ہی زکوٰۃ میں شمار کیے جائیں گے، 10,00,000 روپے شمار نہیں کیے جائیں گے۔ تیسری بات اس میں کہ جو ردی مال ہے اس کا قصد نہ کرو، ردی مال اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ نہ کرو کہ وہی مال اگر تمہیں دیا جائے تو تم جو ہے وہ چشم پوشی کیے بغیر اور نگاہیں ادھر ادھر کیے بغیر اس کو لوگے نہیں، یعنی جو مال تم خود لینا پسند نہیں کرتے وہ دوسرے کا نہ دے۔ اب اس میں تھوڑی سی یوں تفصیل ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے، وہ تو وہ چیز استعمال نہیں کرتا، لیکن جو چیز جس کو دینی ہے وہ اس کو استعمال کر لے گا، یعنی اتنے گھٹیا کپڑے یا اتنا گھٹیا کوئی سامان دے دیا کہ جو جس کو دینا ہے وہ بھی اسے بیچارہ استعمال کرتے شرمندہ ہی ہوگا اور وہ سوچے گا یہ مجھے دیا کیا۔ اس چیز کے حوالے سے فرمایا کہ ایسی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو اب جو شخص زکوٰۃ اپنے سامان کے ذریعے ادا کرنا چاہتا ہے، خواہ میڈیسن کے ذریعے، کپڑے کے ذریعے یا کسی بھی اور چیز کے ذریعے، وہ اس کی جو موجودہ مارکیٹ ویلیو ہے اس کا اعتبار کرے گا، اور دوسرے نمبر پہ وہ ایسی ردی چیز نہ دے کہ جسے لینے والا بھی شرم محسوس کرے اور خود اسے بھی پتا ہو کہ یہ میرا دینا جو ہے نا بنتا نہیں ہے، لیکن بس میں اپنے دل کو منانے کے طور پہ اس کو دے رہا ہوں۔ اس چیز کا
اس کی شرعی حیثیت کیا اگر بالفعل ایسی چیز اسے دے دی زکوٰۃ کے طور پر، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟
زکوٰۃ اگر وہ مالیت والی چیز ہے
مالیت
تو جتنی مالیت کی چیز ہے اس کی زکوٰۃ
ادا ہو جائے گی،
زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔
بعض لوگ ایسے موقع پر مکان دے دیتے ہیں, جیسے کہ غریبوں میں مکان تقسیم کر دیتے ہیں, رشتے دار ہیں تو اب اس زکوٰۃ دینے کے بجائے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یار ہم آپ کو مکان خرید کے دے دیتے ہیں زکوٰۃ کی رقم سے کیونکہ آپ کے پاس چھت نہیں ہے. تو کیا ایسو کا زکوٰۃ کے اس پر مکان دے دینا, نارمل آدمی ہے اس کا کاروبار مکان کا نہیں ہے, مکان اس کی ملکی مطلب وہ مکان کا کوئی بلڈر نہیں ہے کہ مکان اس کی تجارت کا ایک حصہ ہو, نارمل آدمی ہے اس کو زکوٰۃ دینی ہے, مگر اب دیکھتا ہے کہ یار میں رشتے دار ہیں کاروبار حالات ایسے ہیں بیچاروں کے پاس چھت نہیں ہے, تو ان کو زکوٰۃ کے نام پر مکان دلا دیا جاتا ہے کہ یہ 25 لاکھ کی زکوٰۃ دینے کے بجائے یار یہ 25 لاکھ کا فلیٹ میں آپ کو دلا دیتا ہوں آپ اس میں رہ جاؤ. بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ یار پیسے دے دیں گے تو ادھر ادھر خرچ کر دیں گے تو اچھا ہے کہ ان کا کوئی مکان ہو جائے گا کوئی چھت ہو جائے گی. کیا ایسے لوگوں کا اس طرح زکوٰۃ دینا درست اور ان کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے؟
ایسا دینا بہت زیادہ تو نہیں ہے, اور جو آپ بتا رہے ہیں اس پر تو لوگ فون کرنا شروع کر دیں کہاں یہ مکان زکوٰۃ کے طور پہ دیتے ہیں, یعنی یہ بہت ایک پاکستان میں بھی ایک قلیل حصے کے اندر مکان زکوٰۃ کے طور پہ دیے جاتے ہیں. لیکن بہرحال مسئلے کے اعتبار سے یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی جسے زکوٰۃ جسے یہ مکان بطور زکوٰۃ کے دے رہے ہیں, اگر وہ شرعی فقیر ہے تو اسے مکان دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی.
کسی نے پوچھا ہے؟
نہیں پوچھتے تو ہیں,
پوچھتے تو دارالعلوم کے اندر بھی سوال آتے ہیں. اس طرح ہمارا جو مطلب جاننے پہچان والے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس چھت نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, غریب ہیں بےچارے, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس بار ہم ان کو مکان کی ترکیب بنا دے زکوٰۃ کے.
لیکن بہتر صورت یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی ایسی صورت میں کی جائے کہ جس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو, کیونکہ یہ جو 25-30 لاکھ کی اماؤنٹ ایک ہی کو دے دینا نا, یہ اس سے شاید بہت بڑی تعداد ہے کہ جس کا فائدہ ہو سکتا تھا. لیکن بہرحال بعض اوقات کسی کی ضرورت اس قدر شدید ہوتی ہے اور وہ اس قدر حاجت مند ہوتا ہے مکان کے اعتبار سے, اسے کرائے پہ مکان مل لیا, بیچارہ ہر 6 مہینے بعد اپنا سامان اٹھا کے کبھی کہیں جا رہا کبھی کہیں جا رہا, پریشان ہے, کرایہ ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں, تو اتنی آزمائش میں ہوتا ہے تو ٹھیک ہے.
بہت پیارا مطلب آپ نے دیا کہ بہت بڑی اماؤنٹ سے صرف ایک ہی کو دینے کے بجائے کئیوں کو نوازا جا سکتا ہے, جبکہ وہ ایک ایسی سطح کا مستحق ہو کہ یار اس کو دینے سے واقعی وہ اس کا ایک کا دینا بھی کئیوں کے اوپر بھاری پڑ جاتا ہے. تو یہ سب دینے والے کو غور و خوص کرنے کی,
فقہ کرام نے تو یہی فرمایا کہ بقدر نصاب جو ہے وہ نہ دے, یعنی اتنا نہ دے کہ وہ صاحب نصاب ہو جائے. تو مثال کے طور پہ یہ 60-70 ہزار روپے اگر بنتے ہیں تو اس میں بہتر صورت یہ بیان کیا کہ اتنا نہ دے کہ جو اس مقدار کو پہنچ جائے. دینا جائز ہے اگرچہ, گناہ نہیں ہے, دے گا تو زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی, لیکن وہ بہتر صورت اسی لیے بیان کی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے.
اچھا, رشتے داروں کے بعد جو دیگر جو اداروں کو وغیرہ کو دی جاتی ہے, تو اس میں بھی جو وہ ادارے جو دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے معاون جیسے دعوت اسلامی ہوتی ہے, ان کو دینے میں زیادہ رغبت اور رجحان رکھنا چاہیے؟
اس میں یہ ہے, دیکھیں اس میں پہلی تو وہی شک آ گئی کہ رشتے داروں کو دینا جو ہے نا وہ وہ پہلی صورت ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر جہاں پر دینی اعتبار سے زیادہ فائدہ ہے یا مسلمانوں کو ضرورت زیادہ ہے, یعنی یہ مسئلہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی وقف کرنا چاہتا ہے, کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہمیشہ کے لیے دینا چاہتا ہے, تو وہ کس میں خرچ کرے؟ فرمایا کہ جہاں پر مسلمانوں کو حاجت زیادہ ہے, ایک جگہ پر پانی کا انتظام بالکل نہیں ہے, وہاں پر اگر کنواں کھدوا دیا جائے تو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو فائدہ ہو جائے گا, اور مسجد پہلے سے موجود ہے, اب مسجد کے لیے وقف کرنے سے بہتر ہے کہ وہاں پر کنواں کھدوا دیا جائے. ایک جگہ کنویں کا پانی یعنی پانی کا مسئلہ نہیں ہے, مسجد نہیں ہے وہاں پر, وہاں بہتر ہے کہ وہاں پر مسجد بنوا دی جائے. ایک جگہ پر مسجد ہے پانی ہے, وہاں مدرسہ نہیں ہے لوگوں کی دینی تعلیم کے لیے قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے, وہاں پر مدرسے کے لیے دینا زیادہ فائدہ مند ہے. تو دار و مدار ان چیزوں کے اوپر ہوگا. اب اسی طرح جس نے دینی کاموں کے لیے زکوٰۃ دینی ہے تو اس میں جہاں پر دین کا فائدہ زیادہ ہے وہ وہاں پر زکوٰۃ کی رقم دے دے. تو اب کسی ویلفیئر کو دینا ہے یا کسی اور آرگنائزیشن کو دینا ہے یا دعوت اسلامی کو دینا ہے, تو مجموعی اعتبار سے دین کا فائدہ جس صورت میں زیادہ ہے یا جو دین کی خدمت زیادہ کر رہی ہے وہاں پر زکوٰۃ کی رقم دینے پر جو ہے وہ زیادہ بہتر.
یہ میں نے اس موضوع کو یہاں دیکھا تھا ضیاء صدقات میں, یہ لکھا ہے اس کے صفحہ نمبر 172 پر کہ صدقہ دینے میں بہتر یہ کہ نیک پرہیزگار فقراء میں سے کسی کو دے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک عالم کا معمول تھا کہ وہ صدقہ دینے میں صوفی فقراء کو ترجیح دیتے, ان سے عرض کی گئی کہ آپ اگر عام فقرا کو صدقہ دیں تو کیا وہ افضل نہیں؟ جواب دیا یہ نیک لوگ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر میں رہتے ہیں، اگر ان پر فاقہ یا کوئی مصیبت آئے تو ان کے مشاغل میں خلل آئے گا، لہذا میرے نزدیک دنیا کے ہزار طلبگاروں کو دینے سے بہتر ہے کہ ایک سچے دیندار کو دوں۔ اچھا، جب حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الحدی کو یہ بات بتائی گئی تو آپ نے اسے پسند فرمایا اور فرمایا کہ یہ شخص اللہ کے ولیوں میں سے ہے، میں نے آج تک اتنی اچھی بات نہ سنی تھی۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کی گئی کہ فلاں دکاندار کنگال ہو گیا ہے اور دکان چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الحادی نے انہیں کچھ مال بھیجا اور کہلوایا یہ مال استعمال کرو، دکان بند نہ کریں، کیونکہ تجارت آپ جیسے لوگوں کے لیے نقصان دہ نہیں۔ دراصل وہ شخص سبزی بیچتا تھا اور صوفیہ فقرا سے ان کے خریدے ہوئے مال کی قیمت نہ لیتا، ہے نا، کتنی اچھی اچھی نیتیں بنی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حضرت سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خاص شاگرد اور فقہ حنفی کے آئمہ سے ہیں، اہل علم لوگوں کے ساتھ خاص طور پر بھلائی کرتے، ان سے عرض کی گئی آپ سب کے ساتھ ایک سا معاملہ کیوں نہیں رکھتے؟ فرمایا میں انبیاء کے بعد عام لوگوں سے نہ کہ صحابہ سے، علماء کے سوا کسی کے مقام کو بلند نہیں جانتا، ایک بھی عالم کا دھیان اپنی حاجات کی وجہ سے بٹے گا تو وہ صحیح طور پر خدمت دین نہ کر سکے گا اور دینی تعلیم پر اس کی درست توجہ نہ ہو سکے گی، لہذا انہیں علمی خدمت کے لیے فارغ کرنا یہ افضل ہے۔ تو اس طرح کی اچھی اچھی نیتیں اس عنوان پر بنائی جا سکتی ہیں، اور یقیناً میں یہ بات آپ کو ترغیب کے طور پر ضرور عرض کروں گا کہ جس طرح زکوٰۃ کے مصرف اور جو شرعی طور پر جو ایک بتدریج پہلے کس کو تو امیر علیہ سنت ہمیں بیان کرتے ہیں مدنی مذاکرے میں کہ پہلے رشتہ داروں کو، قریب رشتہ داروں کو دیکھیں، مستحقین کو دیکھیں، اور اس میں سے جو بچ جائے تو وہ آپ کی اپنی دعوت اسلامی کو آپ ضرور دیجئے۔ ظاہر ہے کہ دعوت اسلامی جس طرح دین کی خدمت کر رہی ہے، اب یہ احکامات جو اس وقت آپ مدنی چینل بیٹھ کر سیکھ رہے ہیں یہ تقریباً ہماری یوں سمجھیے کہ 2 گھنٹے سے زیادہ کی اس وقت یہ نشریات ٹرانسمیشن ہو چکی ہیں۔ اب یہ نشریات آپ نے اس پوری 2-2.5 گھنٹے کی نشریات یا 3 گھنٹے نہیں، ہم آپ کے سامنے 10 گھنٹے کی نشریات بھی لے آئے، آپ اس کو وداؤٹ اینی بریک، وداؤٹ اینی ایڈورٹائزمنٹ، وداؤٹ اینی کمرشلزم، وداؤٹ اینی کمرشل، آپ اس کو بالکل بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں اور آپ علم دین گھر بیٹھ کر سیکھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ گھنٹوں کی ٹرانسمیشن کا چلنا اور دنیا بھر میں جانا، یہاں سے یہ نشریات امریکہ جا رہی ہے، یہاں سے یہ نشریات یو کے یورپ جا رہی ہے، یہی فیضان مدینہ سے یہ نشریات افریقہ میں، عرب ممالک میں، ہند میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، ہر جگہ جا رہی ہے۔ ظاہر ہے اب یہ جو جا رہی ہے، یہاں بیٹھ کر بول رہے ہیں اور آپ دنیا کے کسی کونے پہ بیٹھ کر سن رہے ہیں، تو آپ تک آواز اور انداز اور چہرہ پہنچانے کی ہم کو فیس پیمنٹ کرنی پڑ رہی ہے، ہم کو رقم دینی پڑ رہی ہے نا، اور وہ رقم یا تو ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے لی جائے، پھر ایڈورٹائزمنٹ کے جو نقصانات اور سائڈ افیکٹ اس میں جو کچھ مسائل ہوتے ہیں سب آپ کو پتا ہے۔ تو الحمدللہ عزوجل ہمیں اس کام کے لیے آپ کی طرف سے جو عطیات آتے ہیں، چندہ آتا ہے، تو اس سے آپ کے سامنے یہ مدنی چینل جو کروڑوں کروڑ روپے خرچ کر رہا ہوتا ہے، یہ اس سے کس قدر دین کا کام ہو رہا ہے، سنتیں عام ہو رہی ہیں، احکام شریعت سیکھ رہے ہیں، یعنی ہمیں گھر بیٹھے فتویٰ مل رہا ہے، ہم آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑی، آپ ٹیلی فون کال اٹھاتے ہیں، اس کی فیسلٹیز الگ، یہ عملہ الگ، یہ سارے اکوپمنٹ لگانا الگ، مہنگے سے مہنگے اچھے سے اچھے کیمرے لینا الگ، لائٹنگ لینا الگ، یہ تو سب ایک پریکٹیکلی جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہو دعوت اسلامی کا کام، یہ وہ الگ ہے۔ پھر جو علماء آپ کو جواب دے رہے ہوتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ، مفتیان کرام جواب دے رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ ایک جامعہ سے پڑھے ہوئے ہیں، وہ جامعہ درس نظامی کرواتے ہیں، عالم بناتا ہے، اس کے بعد تخصص ہوتا ہے، مفتی کورس کیا جاتا ہے، وہ پھر مفتی بنتے ہیں، پھر دارالافتاء بنتے ہیں، دارالافتاء کے اندر وہ رہتے ہیں، پورا ایک طالب علم کو پہلے درجے سے لے کر مفتی بنانے تک کا پورا ایک پروسیجر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بنا ہوا ہے، اور یہ 250 سے زیادہ جامعات ہیں جس میں اسلامی بھائی اسلامی بھائی دونوں پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر تخصص فی الفقہ مفتی بنانے کورس الگ، اس کے ساتھ علمیہ جو ہمارا ہے، یہ بھی یہ کتاب یہ مکتبے نے چھاپی، مکتبہ یہ دعوت اسلامی کا اپنا اشاعتی ادارہ ہے، نفع نقصان دعوت اسلامی کا ہے، علمیہ نے اس پر کام کیا، یہ فتاوی نے 400 فتاوی کا مجموعہ، یہ 400 زکات پر فتوے ہیں، 400 فتوے اس کے اندر، کتنی خوبصورت کتاب ہے آپ دیکھیے، یہ اس کا انداز دیکھیے صرف اس کتاب کا، اس کے اندر تحریر اور جو اس پر کوششیں کی گئیں، جو عربی عبارتوں کے ترجمے کیے گئے، ہمارے لیے سمجھنے اور سیکھنے کے لیے اس کو آسان کیا گیا، ورنہ علماء کرام کے لیے تو عربی عبارتیں کافی تھی، اہل علم کے لیے، ہمارے لیے کیا گیا اس طرح، یہ سیرات الجنان اب تفسیر جو آ رہی ہے ہمارے پاس، الحمدللہ امید ہے کہ عن قریب بتدریج اس پر کام جاری ہے، آپ کو پوری قرآن کی اتنی پیاری اور جامع تفسیر آپ کو الحمدللہ عز و جل ملے گی۔ یہ تیسرا پارا شروع سے پہلے کہتا دیکھے چکنا کاغذ لگایا ہوا ہے، یہ خوبصورتی پیدا کی جاتی ہے تاکہ دیکھنے پڑھنے والوں میں لذت پیدا ہو، ان کو شوق اور ذوق پیدا ہو۔ تو یہ اچھا ہدیہ 240 روپیہ، یہ امیر سنت کی بہترین تصنیف فیضان سنت، یہ مقتت المدینہ کا اپنا شائع کیا ہوا ترجمہ کنز الایمان، یہ الگ خزان عرفان کے ساتھ، نیکی کی دعوت، غیبت کی تباہ کاریاں، یہ سب الگ کام ہے۔ جیلوں میں قیدیوں کا پرسان حال کوئی بننے کی کوشش کی گئی، ان کی اصلاح کا، پھر اور اسلامی بہنوں کے کام، پھر اجتماعات، اور اب یہ الحمدللہ 30 دن اعتکاف دیکھ لیجئے، اب ہزاروں اسلامی بھائی مدنی مراکز میں بالخصوص فیضان مدینہ کے اندر پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کرتے ہیں، ان کی سحری افطاری مل رہی ہیں۔ ابھی ایک میسج آیا کہ آخری عشرے کی سحری افطاری ہمیں مل سکتی ہے، بالکل میسج آیا، کوئی ترغیب نہیں دلائی تھی میں نے، ایک اسلامی کا ایسے میسج آیا کہ کیا آخری عشرے کی سحری افطاری فیضان مدینہ میں ہم لوگ کروا لیں، تو اس طرح سحری افطاریاں یہ سب کر ہی رہے، میں مزید ترغیب دلا رہا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے، مگر جو کچھ کرنا ہے نا یہ بھی بہت کچھ باقی ہے۔
ایک وہ اعتکاف کے مقام کی بات کی، ہمارے اعتکاف انشاءاللہ عزوجل
112 مقامات پر، بلکہ اس سے زیادہ،
یہ 112 تو 30 دن کا ہدف ہے، اللہ نے چاہے اس سے زیادہ ہوں گے، اور جو 10 دن کا اعتکاف کا ہمارا ہدف ہے، 1200 سے زائد مقامات کا، 1200 زائد مساجد میں انشاءاللہ ہم اعتکاف کی سعادت حاصل کریں گے آخری عشرے،
تو کروڑ روپے کا اخراجات،
کروڑ ہاں کروڑ روپے ہیں سر،
دنیا بھر میں ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ یہ اسلام دین اور سنتیں سیکھنے کے لیے آتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو بہتر سے بہتر سہولیات مہیا کریں۔
صاحب یہ جو ترغیب دلا رہے ہیں، یعنی کہ اسی طرف آپ جا رہے ہیں کہ ہمیں احتیاط دیں،
انڈرسٹوڈ سی بات ہے،
یہ اس طرح ترغیب دلانا کیسا ہے،
کیا برائی ہے
آپ دیں، میں چاہ رہا ہوں آپ سے کچھ
کیا برائی ہے بتائیے،
ذہن میں آتا ہے کہ بھائی آپ لوگ بھی چندہ پارٹی بنیں گے،
تو کیا تو کس طرح، تو دین کا کام اسی طرح ہوتا آ رہا ہے زمانے سے، صدیوں سے ایسا ہو رہا ہے، ایک بات کرے مجھ سے بھائی اپنے علاقے کی مسجد کا کون چلا رہا ہے، جمعے کی نماز کے بعد جھولی کون پھرواتا ہے، امام صاحب کو تنگا کر، یہاں تک کہ 27ویں شب کو جو امام صاحب قرآن ختم کرتے تو اٹھ کر کمیٹی کا صدر اعلان کرتا ہے جناب امام صاحب کو تحفہ دینا ہے، کپڑے کا سوٹ دینا ہے، کون کیا کیا دے گا، سارا نظام چندے سے چل رہا ہے، اور دعوت اسلامی آج تک چل رہی ہے اس طرح، اور اللہ نے چاہ تو چلتی چلی جائے گی، اور یوں بھی اسلام کی تدویج و اشاعت کے لیے اس طرح لوگوں سے مطالبہ کرنا، مال کا ترغیب دلانا جی سنت ہے،
دین کے کاموں کے لیے چندہ،
دین کے کاموں کے لیے چندہ کرنا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اب سمجھ جائیے آپ کہ ہمیں آپ کے کس قدر مدنی عطیات کی حاجت ہے، کس قدر مدنی عطیات کی حاجت ہے، دیجئے تاکہ مزید دین کی خدمت ہو سکے۔ دار المدینہ بھی آپ کو کھول کھول کر دے رہے بھائی ہم، وداؤٹ فیس اسلامک ایجوکیشن سسٹم بنا رہے ہم لوگ،
اس میں کیا حکمت، فیس نہیں لے رہے آپ، یہ فیس نہیں ذہنوں میں آتا ہے،
پڑھے لوگ بغیر فیس کے، جب بغیر ایڈورٹائزمنٹ کے مدنی چینل بھی تو چل ہی رہے نا، تو بغیر فیس کے دار المدینہ کیوں نہیں چل سکتا،
مطلب اس میں
لوگ نہیں، تعلیم پر اور ایسی تعلیم جس کے بارے میں لوگ کنفیوز ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یوں پڑھائیں تو یہ پڑھائیں تو یہ، ہم تو پوری تعلیم کو ایک اعلی حضرت امام علیہ سنت کے احکامات اور شریعت احکامات اور ہمارے دار الفتح علیہ سنت کی رہنمائی اور باپا کی رہنمائی کے ساتھ ایک ایسا دار المدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم بنا رہے ہیں جس میں دینی اور دنیاوی تعلیم عین اسلام شریعت اور دین کے تقاضوں کے مطابق ہو،
اور ہمارا غریب بھی اس سے محروم نہ رہے،
غریب امیر سب کے لیے ہے، آپ کو تعلیم سے مطلب ہے نا، آپ کو اس سے کیا مطلب ہے کہ آپ کو اچھی معیاری تعلیم چاہیے، آپ کا بیٹا مذہب
کہ اسلام کی دین کی فرض علوم کی باتیں سیکھے، قرآن سیکھے، سنتیں سیکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی دیگر سبجیکٹس ہوتے ہیں، چاہے جنرل نالج ہو، سائنس ہو، میتھمیٹکس ہو، یا آپ کی جو بھی آپ کے سبجیکٹس ہوتے ہیں اسکول وغیرہ پڑھائے جاتے ہیں ڈیو ٹو شریعہ، شریعت کے مطابق، وہ سب کچھ جب پڑھایا سکھایا جانے کا ایک ادارہ کام ہو رہا ہے، اور بمبئی میں بھی کھل گیا الحمد للہ، بمبئی میں دارالمدینہ کا افتتاح ہو گیا، ابھی کینیڈا والے کہہ سکتے تھے محاورت رو رو کر گئے ہمیں دو، عرب ممالک میں جائیں تو وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، امریکہ میں جا دو وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، ہند کے اتنے شیر کر، بنگلہ دیش اپنی جگہ پہ کہہ رہا ہوتا ہے، پاکستان میں تو ایسا لگتا تھا 12,000 دارالمدینہ کھولے تب بھی کم پڑیں گے، اور اس وقت ایک ایک مطلب ہمارے پاس 3,500 کے سے زیادہ تو غالباً داخلے ہو چکے، بچے مدنی منڈے مدنی منڈیاں پڑھ رہی ہیں، تو یہ لاکھوں لاکھ اور کروڑوں کے اخراجات دارالمدینہ کے حوالے سے، حفاظ کا دارالمدینہ الگ ہے کہ یہ حافظ بننے کے بعد اسکولوں میں چلے جاتے تھے، اسکولوں میں جانے کے بعد ان کا نہ حص رہتا تھا نہ ان کا حلیہ رہتا تھا،
تو ایسا یونیورسٹی بھی قائم کرنی،
اب تو یونیورسٹی، اب یونیورسٹی کا مشورہ الگ کیا ہے قاسم صاحب، کہ اس کی جو فیکلٹیز ہیں یہ ساری اور اس کا جو پروسیجر ہے یونیورسٹیاں بنانی ہیں، تو آپ کو دارالمدینہ یونیورسٹی بھی بنوانی ہے، آپ کو دارالمدینہ بھی، آپ کو جامعۃ المدینہ بھی، مدرسۃ المدینہ بھی، مدنی چینل بھی، حتیٰ کہ دعوت اسلامی کسی بھی نیک اور جائز کام میں آپ کے دیے ہوئے عطیہ تو خرچ کر سکتی ہے، ان تمام تر ذہن رکھ کر آپ اپنی دعوت اسلامی کو اپنے عطیہ دیجئے، ہم کسی بھی نیک اور جائز کام میں آپ کی دی ہوئی رقم کو خرچ کر سکتے ہیں، ہم کسی بھی نیک اور جائز کام میں جو دعوت اسلامی کرتی ہے، کسی بھی نیک جائز کام میں، آپ یہ ذہن بنا کر رکھیے کہ آپ کی دیوی رقم کو دعوت اسلامی کسی بھی نیک اور جائز کام میں خرچ کرنے کے اختیارات رکھتی ہے، آپ اس اختیارات کو سامنے رکھ کر دعوت اسلامی کے ہمیں اپنے مدنی عطیات مزید زیادہ زیادہ دیجئے، اور اپنی زکوٰۃ، اپنا فطرہ، اب فطرہ بھی دینے جاتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اسلامی بھائی بازاروں میں مسجدوں پہ بستے لگائیں تاکہ آپ سے، آپ کی جگہ آ کر فطرہ وصول کیا جا سکے، زکوٰۃ وصول کرے، جو اسلامی بھائی ذمہ دار اسلامی بھائی دعوت اسلامی والے، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اگر سن اور دیکھ رہے ہیں تو آپ مدنی عطیات بڑھانے، زکوٰۃ جمع کرنے، فطرہ جمع کرنے، صدقات واجبہ، صدقات نافلہ جمع کرنے کے حوالے سے آپ آگے بڑھیے، فتاوی اہل سنت اس کو بھی عام کیجئے، ضیاء صدقات اس کو بھی عام کیجئے، فیضان زکوٰۃ یہ بھی کتاب مقتدۃ المدینہ نے شائع کی ہے جس میں زکوٰۃ کے متعلق ہے، یہ بھی عام کیجئے، انشاءاللہ تعالی اس میں کیلکولیشن کرنے کے اور بہت سارے احکامات آپ کو اس میں مل جائیں گے، رمضان مبارک کی آمد آمد ہے، فیضان رمضان عام کیجئے، اور سرۃ الجنان تو بس لے بھی لیجئے اور تقسیم بھی کیجئے،
پڑھنے کا ہدف نہیں لیں گے اس
پر، مطلب اس کو میرا ناقد مشورہ یہ کہ 27 رمضان سے پہلے پہلے اس کو پڑھ لیا جائے،
ماشاء اللہ مدنی حلقوں میں ایسا کتنا کام،
صبح فجر کی نماز کے بعد ذمہ داران اپنے مدنی حلقوں میں اس کو لیں، اس کے ساتھ ساتھ جو مدنی انعام ہے 3 آیتیں پڑھنے کا، تو کنز الایمان، خزان عرفان، نور عرفان کے ساتھ ساتھ سراۃ الجنان کو بھی اگر آپ نے پڑھ لیا تو یہ بھی آپ کا مدنی انعام ہو گیا،
ماشاء اللہ،
تو یہ الحمدللہ ہماری پوری ساتھ ساتھ ہے سب کچھ، تو آئیے یہ سب مل کر لٹریچر کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا، پیپر میڈیا، نیکی کی دعوت، مساجد، مدارس، ہر حوالے سے، تعلیم جو دارالمدینہ کے حوالے سے ہے، اسلامک اسکولنگ سسٹم کے حوالے سے، ان سب کو لے کر آئیے ساری دنیا میں اصلاح امت کے لیے ایک مدنی کام کو پھیلانے کی کوشش کریں، اس کے لیے آپ کی اپنی کوششیں بھی چاہیے، صرف پیسہ نہیں ہے، چندہ ہمارا مقصد نہیں ہے، ہماری ضرورت ہے، مقصد تو مدنی کام ہے، اور اس کے لیے آپ کی ضرورت ہے، آپ کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے، آپ کی قابلیت کی ضرورت ہے، آپ کے وقت کی ضرورت ہے، آپ کے ہنر کی ضرورت ہے، آپ آئیے، دعوت اسلامی آپ کی اپنی ہے، اور مل کر نیکی کی دعوت کو عام کریں، برائی ختم کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سب ایک بات پہلے بھی ذہن میں آ رہی تھی، ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت اچھے انداز سے وہ بتایا، زکات دینے اور لینے
والے بنیادی باتیں بیان ہو گئی ہیں،
مگر از خود کوئی فیصلہ پھر بھی شاید نہیں کر پائے گا کہ میں مستحق بنتا ہوں نہیں بنتا، میں دینے کا حق وہ مستحق ہوں نہیں، مجھ پر میں صاحب نصاب ہوں ہی نہیں، تو عافیت اس میں لگتی ہے کہ کسی مفتی اہل سنت سے، دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کر کے یہ ڈکلیئر کریں، وہ طے کریں کہ میں زکات لے سکتا ہوں نہیں لے سکتا, میں صاحب نصاب ہوں, تو یہ زیادہ انصب لگتا
شاید
ہے.
آج کے اس مدری مکالمے کا جو موٹو رکھا تھا نا میں نے اپنے زوم میں اپنے دماغ, وہ یہ رکھا تھا کہ انڈیویجول جو مسائل آتے ہیں زکات کے ان کو لینے پر اتنی میں نے میرا ذہن تھا توجہ نہیں تھی. اصل چیز تھی ہم وہ بنیادی باتیں, بنیادی اصول, ترغیب ترہیب اور اب ثواب کمانا, اب اس نیکی کو باقی رکھنا, اور زکوٰۃ کون لے سکتا ہے کون دے سکتا ہے, اور اس کے متعلق جو اس کے تحت جو چیز, کیونکہ یہ تو انڈیویجول, تو آپ 100,000 کورس لے لیجئے
جی جی,
وہ انڈیویجولی ہر ایک کا اپنا کیلکولیشن, ہر ایک کا ایک اپنا میٹر ہے, تو وہ ہم نے تھوڑی بہت لی. لیکن بہت کوشش ہم نے آج کے مکالمے میں یہ کی کہ مال کی محبت کم ہو, اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ بڑھے, ہم مطالعہ کریں اور ایک اصول وضع کر دیے جائیں. میرا خیال ہے کہ اتنے اصول بڑی عمدگی کے ساتھ بیان کیا ہمارے مفتی صاحب نے کہ اگر توجہ کے ساتھ سنا ہوگا تو شاید ابھی گھر پہ بیٹھ کر اپنی کیلکولیشن کر لیں گے. یار
اس میں ایسا بھی ہوتا نا, مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بہت عام فہم انداز میں رہنمائی فرمائی, مگر جو میں سمجھاؤں کہ یہ درست ہے اس کی کنفرمیشن کسی دارالافتاء سے مفتی صاحب
کریں گے. فون نمبر شاید اسکرین پر ہو وہ نوٹ کر لیں, اس پر پوچھے شرعی رہنمائی کے لیے. ای میل ایڈریس آپ کے اسکرین پر ہوگا, یہ نوٹ کر لیں شرعی رہنمائی کے لیے. آپ اس پر چاہیں تو فون کر لیجئے, چاہیں تو آپ میل کر دیجئے, رابطہ کر لیجئے. امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اگلی آئندہ جو اتوار ہے, آئندہ اتوار 30 جون ہے نا
جی,
غالباً تاجر کے عنوان پر اجتماع ہے,
جنتی تاجر کے عنوان پر انشاءاللہ عز و جل. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران الحاج مولانا محمد عمران اختاری مدظ اللہ العلی بیان فرمائیں گے, اور اس سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل فیضان مدینہ عالمی مدری مرکز باول مدینہ کراچی میں بھی اجتماع ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں دیگر 10 مقامات پر بھی اجتماع کا سلسلہ ہوگا, جس میں ذمہ داران, کابینہ کے اراکین, ڈویژن مشاورت, علاقہ مشاورت کے اسلامی پہ جمع ہوں گے, اور ذمہ داران جو سن رہے ہیں وہ اس کی تیاری کریں کہ ذمہ داران تو آئیں ہی, اور تجارت کے شعبے سے وابستہ لوگ جو ہیں ان کو بھی اس اجتماع میں شامل کروایا جائے انشاءاللہ عز و جل.
ساتھ ساتھ وہ اجتماع بھی ہے نا آنے والی ہفتے کو باپا کا جو مدنی مذاکرہ ہوگا, اور پھر 10 مقامات پر, 10 یا 13 مقامات,
ٹوٹل 11 مقامات پر,
11 مقامات پر اجتماع ہو رہا ہے. اس اجتماع میں ہمارے جو ذمہ داران ہیں کابینہ سے لے کر کس سطح تک ہے شاید بھائی,
علاقہ مشاورت تک,
علاقہ مشاورت تک کے ذمہ داران, یہ نگران کابینہ کو یہ جدول دے دیا جائے گا, یہ جمع ہوں گے انشاءاللہ تعالی. یہ سمجھے کہ ہفتے کی رات جمع ہوں گے, امیر سنت کا مدنی مذاکرہ سنیں گے, اس کے بعد آرام ہوگا, پھر اتوار کی صبح 7 بجے سے ان کا جدول کا آغاز ہوگا, جس میں ہمارے دارالافتاء اہل سنت کے مفتیان کرام و نائب مفتیان کرام وغیرہ جو ہیں وہ ان مقامات پر از خود سفر کر کر پہنچ رہے ہیں, اور وہاں پر یہ صبح سے لے کر ظہر تک یہ احکام شریعت, وف, مدنی عطیات وغیرہ کے موضوع پر, اعتکاف کے موضوع پر یہ بیان بھی کریں گے, سوال جواب کا بھی سلسلہ ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی ظہر کی نماز کے بعد بیان کا سلسلہ ہوگا یہ کیسا ہونا چاہیے, اور پھر اراکین شورا ان مقامات پر ہوں گے ان کے بھی بیانات کا سلسلہ ہوگا, پھر عصر و مغرب کے درمیان پھر سے مفتیان کرام یہ اس کی آخری جو نشست ہوگی اس میں کرم فرمائیں گے اور بیان کریں گے, اور مغرب پر انشاءاللہ ان اجتماعات کا کو ختم کیا جائے گا, تو یہ نگران کابینہ تک یہ سارے پیغام وہ پہنچا دی جائیں گے.
11 مقامات جو ہیں وہ بھی میں عرض کر دوں, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باول مدینہ انشاءاللہ عزوجل, فیضان مدینہ حیدرآباد, فیضان مدینہ سکھر, فیضان مدینہ بہاولپور, فیضان مدینہ مدینہ تلولیا ملتان شریف, فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد, فیضان مدینہ گلزار طیبہ سرگودا, فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن مرکز الاولیاء لاہور, فیضان مدینہ گجرات, فیضان مدینہ اسلام آباد, فیضان مدینہ پشاور انشاءاللہ عزوجل.
یعنی 11 مقامات پر یہ ہو رہا ہے. بلوچستان,
بلوچستان سنانی کابینہ اور برکاتی کابینہ جو ہے یہ باول مدینہ حاضر ہوں گے, اور حجازی کابینہ یعنی جو ڈیرہ اللہ یار وغیرہ جو ہیں یہ سکھر کے ساتھ جو بلوچستان ہے یہ سکھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ, اور کشمیر کے اسلامی بھائی جو ہیں وہ اسلام آباد میں حاضر ہوں گے.
اچھا وہ ان کے لیے قریب.
جی ایسا ان کو ہر طرف سے وہ قریب رہے گا.
یہ اعلانات بھی جو ہوتے ہیں نا مدنی چہرے کے نظر یار یہ ابھی اعلان انہوں نے شروع کر دی ہے. اعلانات کو نیکی کی دعوت کا ذریعہ سمجھیے.
ظاہر
اب اعلان ہم کریں گے نہیں تو اب اپڈیٹ کیسے ہوں گے؟ اب اپڈیٹ ہوں گے تو اس جگہ پر آئیں گے نا. تو اس طرح نیکی کی دعوت پھیلتی ہے اور یہ اس میڈیم کو یعنی الیکٹرانک میڈیا کو ہم نیکی کی دعوت پھیلنے کا ذریعہ بناتے ہیں. اور دعوت اسلامی یہ مدنی کام کرنے والی ایک عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے. اس کے مدنی کاموں کا جو جدول ہے کہ کب کہاں کیا ہونا ہے یہ پتہ چلے گا تو وہاں کے لوگ شریک ہوں گے نا اور ثواب کمانے کی کوشش کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ سر پہ امامہ رخ پہ داری سر پر زلفیں اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ مسجد برو تحریک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بزم ہدایت پیلا. سلام غوث اعظم امام تقا منو کا جلوہ شان قدرت پیلا. سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پیلا. کھو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کاگے غار رضا. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہار رضا. مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بزم ہدایت پیلا. کو سلام والصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول.
یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ.